الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأخبرنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال أخبرنا ابن فزيل عن العامش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قالت ما ديم عليه وإن قل. حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ میں نے امہات المومنین حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا ما دیم علیہ وإن قل، جس عمل پر مداومت کی جائے ہاں کتنا ہی کم ہو، یعنی جو عمل آدمی ہمیشہ کے لیے کرے پابندی سے، کبھی نہ چھوڑے چاہے چھوٹا ہو، دو رکعت ہے لیکن روزانہ پابندی سے پڑھتا ہے اپنے وقت پر، تو ہر وہ عمل جس پر عمل کرنے والا مداومت اور پابندی کا اہتمام کرے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب اور پسند تھا. اگلی روایت میں بھی یہی آیا تھا، بتلایا تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. اسی لیے ہمارے اکابر کے یہاں معمولات جو ہوتے ہیں، یعنی جن عبادتوں کا، نفل عبادتوں کا وہ حضرات معمول بناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے یہاں اس کا بہت پابندی کے ساتھ اس کو انجام دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کبھی چھوڑتے نہیں. اسی لیے تہجد کی اگر کسی کو عادت ہے اور کسی وجہ سے آنکھ نہ کھلی اور نہ پڑھ پایا، تو خود حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سورج نکلنے کے بعد، وقت مکروہ گزر چکنے کے بعد زوال سے پہلے پہلے اتنی ہی رکعت وہ پڑھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہی ثواب دیا جاتا ہے. تمہارا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو بھی اعمال نوافل کے قبیل سے آدمی شروع کرے، اس کو چاہیے کہ ان اعمال کو پابندی سے کرنے کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی وجہ سے اس بندے کا ایک خاص اہتمام اور مقام ہوتا ہے. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیو کہ جیسے آپ کا کوئی دوست ہے, روزانہ کسی مقررہ وقت میں وہ آپ کی ملاقات کے لیے آتا ہے, روزانہ 11 بجے وہ آپ کی ملاقات کرتا ہے پابندی سے. تو اگر کسی دن نہیں آئے گا تو آپ فکر میں رہیں گے, کیا بات ہے آج کیوں نہیں آیا. آپ تحقیق کریں گے, معلوم کریں گے کیا رکاوٹ پیش آئی. گویا آپ کے دل میں بھی تقاضا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے, اس کو بندوں کی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں. پہلے بھی بتلا چکا ہوں کوئی اس کی عبادت نہ کرے تو بھی اس کی عظمت اور کبریائی میں کوئی کمی اور فرقہ آتا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے, جو محبت ہے, جو رشتہ ہے, اس کے پیش نظر گویا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے بندوں کے ساتھ یہ کرم کا معاملہ کرتے ہیں کہ بندہ جب کسی عمل کو اپنے لیے شروع کرتا ہے نفل کے طور پر, چاہے وہ واجب نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گویا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس عمل کو پابندی سے انجام دے, اس میں اس کی طرف سے کوئی ناغا اور کوتاہی کی نوبت نہ آئے. اور اسی لیے جب بندہ ایسی حالت میں پہنچتا ہے کہ وہ عمل نہ کر پاوے, مثلا بیمار ہو گیا, بیماری کی وجہ سے اس کام کو انجام نہیں دے سکتا, سفر میں گیا, سفری مشغولیتوں اور رکاوٹوں کی وجہ سے اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا, بوڑھا ہو گیا, بڑھاپے میں طاقت اور قوت جواب دے دینے کی وجہ سے اس عمل کو نہیں کر پاتا, تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے بھی اس عمل کا اس کو ثواب دے. یہ اس وقت ملے گا جب اس نے زندگی بھر اس کی کیا کی ہو, پابندی کی ہو. پابندی نہ کی ہو تو نہیں. جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ آپ کا کوئی ملنے والا دوست مقررہ وقت میں آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو بھی روزانہ خیال رہتا ہے کہ وہ آئے گا, اور کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے نہیں آئے گا, آپ خود جائیں گے. آج وہ نہیں بیمار ہے, چلو میں خود جاتا ہوں. تو ایسے ہی اس بیماری کی وجہ سے جب وہ عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بغیر کیے ہوئے اس عمل کا اس کو ثواب دیتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ چیز ہے جو محبت کے تقاضے ہیں. تو بندہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے جب اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ محبت کا فرماتے ہیں. اس لیے چاہیے کہ جن اعمال کو بھی ہم شروع کریں, شروع کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑا نہ جائے, بلکہ اس کو پابندی سے انجام دینے کی کوشش کی جائے. جو لوگ شروع کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کی یہ روش جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. تو بہرحال یہاں دونوں حضرات امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ دونوں کو حضرات امہات المومنین کے گروہ میں ان دونوں کو مخصوص مقام حاصل ہے. حضرت عائشہ کو بھی, حضرت ام سلمہ کو بھی. ان دونوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند تھا, محبوب تھا. تو جواب میں یہ دونوں بالاتفاق یہ فرما رہی ہیں کہ عمل کرنے والا جس پر مداومت کرے وہ اللہ کے رسول کو, چاہے وہ تھوڑا ہو, چھوٹا سا عمل ہو, لیکن مداومت ہو تو وہ ان کو پسند تھا, اور ایسا ہی گویا کرنا چاہیے. تو بارہ یہ ہمارے یہاں جو عام طور پر ہم لوگوں کا ایک مزاج جو ہے نا, عدم استقلال, ہماری طبیعتوں کے اندر استقلال اور استقامت نہیں. کبھی جوش میں آتے ہیں تو 2-4 راتوں تک رات رات بڑی عبادت کریں گے, اور پھر وہ جوش جب ختم ہوتا ہے تو فرائض بھی چھوڑنے لگتے ہیں. یہ جو ہم نے اپنے اندر اس طرح کی جو بنا رکھی ہے, یہ شریعت کی نگاہوں میں پسندیدہ نہیں, اس کا اہتمام. حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس انه سمع عاصم بن حميدي قال سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة. یہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھا، فستا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، ثم توضا پھر آپ نے وضو کیا، ثم قام یصلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا، فقمت معه کا میں بھی وضو کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے مقتدی بن کر اس نماز میں شریک ہو گیا، فوالا فاستفتح البقرة آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا، فلا یمر بآیت رحمت الا وقف قرآن کے درمیان جب کوئی آیت رحمت آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت رحمت کو تلاوت فرمانے کے بعد ٹھہر جاتی اور اللہ تعالیٰ سے اس رحمت کا سوال کرتے، فسال ولا یمر بآیت عذاب اور دوران قرآن تلاوت کوئی عذاب کی آیت آتی تو اس آیت کی تلاوت فرما کر الا وقف فتعوذ تو آپ ٹھہر کر پھر اس عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی، گویا اس طرح ایک تو سورہ بقرہ ویسے بھی تقریباً ڈھائی پارے کی صورت ہے اور پھر اس میں حضور کی قرآن، آپ تو ٹھہر ٹھہر کر جیسا آگے باب میں حضور کی قرآن کی کیفیت آ رہی ہے تو آپ جس انداز سے پڑھتے تھے اور اس میں بھی پھر ہر آیت رحمت کے اوپر رحمت کا سوال اور ہر آیت عذاب پر اس سے پناہ کا اہتمام، تو ایک رکعت میں کتنی دیر لگی ہوگی، ثم رکع اس کے بعد آپ رکوع میں تشریف لے گئے، فمکث راکیا بقدر قیام اور رکوع میں بھی آپ اتنی ہی دیر تک رہے جتنی دیر تک قیام کیا تھا، وہاں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یا برابر اتنا ہی لمبا رکوع یا قیام کی مناسبت سے جیسے عام نمازوں میں رکوع اور قیام میں جو گویا نسبت ہوتی ہے اسی مناسبت سے وہ قیام لمبا تھا تو رکوع بھی اسی حساب سے لمبا، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھتے رہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائے والعظمت، پاک ہے وہ ذات جو بڑائی والی حکومت والی اور جو ہے بزرگی والی اور عظمت والی ہے، ثم سجد بقدر رکوعی پھر سجدے میں تشریف لے گئے تو اس میں بھی اتنی ہی دیر جتنی رکوع میں لگائی کی لگائی، ویقول فی سجودہ اور سجدے میں بھی آپ یہی تسبیح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائے والعظمت، ثم قرأ علی عمران ثم سورۃ سورۃ یفل صدا اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ آل عمران اسی طرح پڑھی، پھر اس کے بعد ایک سورت، اب ظاہر ہے اتنا جب پڑھیں گے تو پوری رات ہی نکل جائے گی، تو بہرحال اب یہاں اصل میں کیونکہ تذکرہ چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا اور روزوں کی مناسبت سے اخیر میں اگلے گزشتہ مجلس میں بھی جو دو روایتیں آئی جس میں حضور کے عمل کی مداومت کا تذکرہ تھا اور ان دو روایتوں میں بھی روزوں کا تذکرہ نہیں ہے، تو بعضوں نے کہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ گویا نفل اعمال کے معاملے میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ حضور کے نوافل کے بعد اس کو پیش کر رہے ہیں، بات کہتے ہیں کہ دراصل شروع میں جو باب قائم کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا بیان، اس میں نماز کا، اس کے بعد پھر نماز چاشت کی نماز کا بیان آیا تھا، اس کے بعد روزوں کا، تو بعض نسخے شمائل کے وہ ہیں جس میں وہ عبادت والے باب کے بعد وہ چاشتہ والا اور روزوں والا باب نہیں، عبادت میں سب آ گیا، وہ نمازوں کا بھی تذکرہ، چاشتہ کا بھی تذکرہ اور روزوں کا بھی، تو اب اس صورت میں پھر یہ دو روایتیں یا آخر کی یہ جو چار روایتیں ہیں وہ باب کے عنوان کے ساتھ اگر مناسبت نہیں رکھتی تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، یہ ہمارا اشرا جو ہے ذوالحجہ کا اشرا شروع ہو چکا ہے، آج پہلی تاریخ ذوالحجہ کی گزری، عام طور پر ہمارے یہاں ذوالحجہ کے اس اشرے میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دھیان اور اہتمام ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں، جو لوگ جاتے ہیں حج وغیرہ میں وہاں تو وہ سب کرتے ہیں لیکن اپنی جگہ پر رہ کر، حالانکہ اس اشرے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور بہت سارے وہ اعمال ہیں جو اس عشرے میں انجام دیے جاتے ہیں. ہم لوگ فارغ ہوتے ہیں, فرصت سے ہوتے ہیں, موقع ہوتا ہے, اور اس کے باوجود اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. تو کل ہمارے یہاں خطبے میں ہمارے خطیب نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا تھا, تو مجھے بھی خیال آیا کہ بھائی میں آج کی اس مجلس میں اس کے مناسبت سے جو کچھ چیزیں جو ہے وہ پیش کروں. چنانچہ یہ عشر ذوالحجہ کے متعلق ایک تو قرآن پاک کی جو آیت ہے, والفجر والیال عشر, قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذوالحجہ کی دس راتوں کی. یہ دس راتوں کی جو قسم کھائی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, اس کی تفسیر در منصور کے اندر یہی کہ اس سے مراد ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں. مفسرین نے اس آیت کریمہ میں دس راتوں کی تفسیر کرتے ہوئے ذوالحجہ کی دس راتیں مراد دی. احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں ہر ایک عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. کوئی بھی نیکی کا کام آدمی کرے اس عشرے میں, تو ویسے تو نیکی نیکی ہونے کی وجہ سے اللہ کو محبوب ہوتی ہی ہے, لیکن اس عشرے میں نیکی کا کوئی بھی کام جب بندہ انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اور دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. ان دنوں میں ہر دن کا روزہ ایک سال کے نفل روزوں کے برابر, ایک سال کا ہر دن کا روزہ ایک سال کے نفل روزوں کے برابر بہت بڑا ثواب ہے. یہ دس, یہ دسویں کا نہیں رکھیں گے, نو تک ہے ہر دن کا روزہ. اور ہر رات کا قیام یعنی شب بیداری لیلۃ القدر کے قیام کے برابر. کتنی بڑی فضیلت ہے, ہم لوگ اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ جو راتیں ہیں ان راتوں میں عبادت کا اور اسی طرح ان دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام کیا جائے. اس لیے جب ایک روزہ سال بھر کے روزے کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس عشرے کا دن دس ہزار دنوں کے برابر ہے, یعنی اس عشرے کا ہر دن دس ہزار دنوں کے برابر, وہ اتنا عبادت کا ثواب ملا گا اس کو. ایک حدیث میں ہے کہ نہ کوئی دن اللہ کے نزدیک افضل ہے اس عشرے ذوالحجہ سے, اور نہ کسی دن میں عمل کرنا ان میں عمل کرنے سے افضل ہے. بس خصوصیت سے کثرت رکھو اس میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی, کیونکہ یہ تحلیل اور تکبیر ذکر اللہ کے دن ہے. یہ بھی یاد رہے ان دنوں میں تکبیر اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. حضرات صحابہ حضرات تابعین کے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا, ذوالحجہ کی پہلی سے لے کر عید تک اور ایام تشریف تک چلتے پھرتے. بعض حضرات کا تو خود امام بخاری نے بخاری شریف میں عمل نقل کیا ہے بعض حضرات کا کہ وہ باقاعدہ جو ہے گلیوں میں نکلتے تھے اور زور سے تکبیر, وہی تکبیر تشریف جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کا بہت کثرت. اس میں تحلیل بھی آ جاتی ہے, لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے اور تکبیر بھی آ جاتی ہے, دونوں چیزیں. تو اس کو کثرت سے چلتے پھرتے اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. اسلاف کے ہاں اس کو بڑی پابندی سے یہ حضرات کرتے تھے ان دنوں میں کہ ایام معلومات. آدمی امام صاحب نے جو ہماری شاخی نماز میں قرات پڑھی بل جب تو جائیں آئے ہاں بسر اللہ کی ایام معلومات, یہ ایام معلومات کی تشریح میں انہیں ایام کو بتلایا گیا ہے کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ اس کو بھی چلتے پھرتے اس کی عادت ڈال لو ان دنوں میں. یہ تشریق کی جو ہے ایام تشریق میں تکبیر جو ہر نماز کے بعد ایک پڑھی جاتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ ہم, یہ نویں ذی‌الحجہ عرفے کے دن کی فجر سے لے کر تیرہویں ذی‌الحجہ عصر کی نماز تک کل 23 نمازیں, نویں دسویں گیارہویں اور بارہویں, ان چاروں دنوں کی تو پانچوں نمازیں, تو 20 یہ ہو گئی, اور تیرہویں کی 3 نمازیں فجر ظہر اور عصر, ان 23 نمازوں کے بعد سلام پھیر کر کے یہ تکبیر چاہے اکیلا پڑھے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, عورتیں ذرا پست آواز میں, مرد درمیانی آواز سے, امام بھول گیا ہو تو بھی مقتدیوں کو چاہیے کہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں, یہ واجب ہے وہ واجب, اور یہ جو چلتے پھرتے پڑھی جائے گی وہ سنت اور مستحب قرار دی گئی ہے, اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو, کثرت سے اس تکبیر کو پڑھا کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان دنوں میں یعنی ذی‌الحجہ کے 10 دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. حضرات فقہا نے ان دنوں کے روزوں کو مستحب اور شب بیداری کو مندوب فرمایا ہے, نور النزاع میں یہ مسئلہ لکھا ہے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان ایام کے روزوں اور راتوں کی عبادتوں کا خصوصیت سے اہتمام کیا جائے, اور ان دنوں میں کثرت سے تکبیر اور تحلیل یہ بھی پڑھنے کی کوشش کی جائے. عرفہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت, ذوالحجہ کی نویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں, اس دن کے اس کے عرفہ کے معنی پہچاننے کے ہیں. اس دن کو یوم عرفہ کہنے کی وجہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دن حج کے ارکان کی معرفت ہوئی تھی, یا اس وجہ سے کہ اسی دن آپ کو اس بات کی معرفت ہوئی تھی کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے. بہرحال یہ نویں تاریخ اس کے روزے کا تو بیان حضور اہتمام کرتے تھے, یا اس کی فضیلت, اس دن کی فضیلت میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوہ بدر کا دن مستثنا ہے, اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو, بہت راندہ ہو رہا ہو, بہت فقیر ہو رہا ہو, بہت زیادہ غصے میں بھر رہا ہو. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ عرفہ کے دن میں اللہ پاک کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا, بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا دیکھتا ہے, جو فریق کے لیے ہے. ہم عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجی وہاں میدان عرفات میں قیام پذیر وہی اس کا اہتمام کریں, ایسا نہیں, بلکہ ہمیں بھی اپنی اپنی جگہ پر عرفہ کے دنوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ سے مانگے. نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے. عرفہ کے دن کی شان اس سے بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرات انبیاء کا احترام, میں نے وہ جہاں روزے کا بیان آیا تھا اس دن کیا کیا بڑے بڑے واقعات پیش آئے وہ بتلائے تھے. اب عرفہ کے دن کے اعمال, روزہ, اس دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. نیز ایک حدیث میں ہے کہ عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. اب ترتیب بتائیے, لوگ 27 رجب کے روزے کو 1000 روزہ, حالانکہ وہاں کوئی اس کی کوئی ثبوت نہیں اور جہاں ہے اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا. تو بہرحال یہ ترغیب میں عرفات کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں یہ 1000 روزوں کے برابر کا ثواب آیا ہے. ویسے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کے معاف ہونا یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے, سب سے زیادہ صحیح روایت ہے, تو اس کا اہتمام, بلکہ بعض حضرات اس سے استنباط کرتے ہیں کہ گویا اس سے آپ کی زندگی کا ایک سال بڑھ گیا, آئندہ سال کے گناہ تو اسی وقت معاف ہوں گے تو آئندہ سال ملے بھی آپ کو, تو بہرحال اس سے گویا ہماری ویزا بھی جو ہے نا وہ بڑھتی ہے. اچھا, روزے عرفہ کے روزے میں کے متعلق کتب فقہ میں اس کا مسنون ہونا لکھا ہے. حضرت
طلحہ ابن عبیداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما الفا کے دن دعا کا ہے تو ایک تو الفا کے دن جو ہے روزہ, دوسرا دعا. حضرت طلحہ ابن عبیداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الدعا یوم عرفہ کی دعا ہے, اور افضل وہ ہے جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور حدیث ابو ہریرہ میں لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر بھی ہے. علامہ باجی مالکی فرماتے ہیں کہ یہ دعا ثواب کے اعتبار سے بڑی اور قبولیت کے بہت قریب ہے, اور احتمال ہے کہ یہ اسی دن کے لیے خاص ہے, اور یہ بھی ہے کہ حاجی کے لیے خاص ہے. بہرحال ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر تکبیرات تشریق کو بتلایا ہے جو ابھی میں نے کہا, تو جو ایام تشریق ہیں وہ یعنی نوی تاریخ سے لے کر کے 13 کی اثر تک اس کا بھی اہتمام ہو. عید الاضحیٰ کی رات, یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی رات ہے, اس کی بہت قدر کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے. اب دل کب مریں گے؟ فتنہ و فساد کے وقت, جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے اس کا دل زندہ رہے گا. یا ممکن ہے سور پھونکے جانے کے دن مراد ہو کہ اس دن اس کی روح بے ہوش نہ ہو. پارا یہ عید کی رات میں بھی عبادت کا خصوصیت کے ساتھ جو ہے اہتمام. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہوگی. ایک تو 8ویں ذی‌الحجہ کی رات, ایک 9ویں ذی‌الحجہ کی رات, ایک 10ویں کی رات, اور ایک عید الفطر یعنی رمضان کی عید کی رات, اور ایک 15ویں شعبان کی رات. فقہا نے بھی ان راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے. بہرحال اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے. اور قربانی کے دن ہیں تو قربانی کا بھی, ویسے قربانی کے معاملے میں بعض لوگوں کے دلوں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیے ایک نصاب تو ہے زکوٰۃ کا, جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر قربانی بھی واجب ہے, صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. اور ایک اس سے کم نصاب ہے جس میں زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. 312 گرام اور 350 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کوئی زائد سامان گھر میں موجود ہے, چاہے وہ تجارت کا نہ ہو. عام طور پر آج کل ہمارے گھروں میں وہ شو کیش کے نام سے لوگ ایسی چیزیں, عورتیں تو رکھتی, مرد نہ کہیں تو بھی عورتیں تو کچھ چیزیں ایسی رکھتی ہیں, ایسے برتن جن کا سال بھر میں یعنی روزانہ استعمال, کبھی سال میں ایک دو استعمال ہو اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے, روزانہ جو استعمال میں نہیں آتی وہ چیزیں. تو عام طور پر آج کل ہمارے گھروں میں روزانہ استعمال میں نہیں آتی ایسی چیزیں اتنی ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کی قیمت اگر لگائی جائے تو وہ 612 گرام اور 350 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. اور دیکھو بہت سے لوگ, اکثر لوگ وہ ہیں جو صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے, لیکن انہی کو جب یہ کہا جائے کہ بھئی آپ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ واجب ہے میرے اوپر تو قربانی بھی واجب ہے, نہ قربانی نہیں میرے اوپر. ارے بھائی تیرے باپ کا مسئلہ ہے, گھر کا گویا اس نے اپنے جی سے طے کر لیا کہ صدقۃ الفطر تو میرے اوپر واجب ہے اور قربانی واجب نہیں ہے. بھائی تم یہ مسئلہ کہاں سے لائے؟ پوچھو نا جو لوگ مسئلہ جانتے ہیں, کتابوں میں جو لکھا ہے. تو نے یہ طے کر لیا کہ میرے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے اور قربانی واجب نہیں ہے, کسی کتاب میں ایسا ہو تو بتاؤ. تو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ خود یہ کہہ کر کے کہ میرے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے, قربانی واجب ہونے کا اقرار کرتے ہیں, ان کو قربانی بھی تو ادا کرنی چاہیے. سمجھایا کہ نہیں؟ تو قربانی میں پورا بکرا نہ صحیح, ایک حصہ, اب آج کل ایک حصہ 1000 کا اگر ہے 1200 की तो कोई हैसियत नहीं है, आसानी से आदमी एक हिस्सा रखवा सकता है। तो बहरहाल ये जो वाजिब है अदा करना चाहे, खास करके औरतों के पास छोटे मोटे जेवरात होते हैं, कुछ नकदी भी होती है और उसकी वजह से इतना हो जाता है जिसपे कुर्बानी हो। अभी औरतें भी समझती हैं कि हमें कुर्बानी, वो तो सोचती है कि कुर्बानी भी हमें देनी है, वो जो कुछ है हमारे मियाँ कर रही है। अरे भाई, मियाँ अगर कर लेते हैं तो उनका एहसान है, और वो भी शोहर बाकायदा इजाजत ले। किससे? यानी औरत यूँ कहे कि मेरी कुर्बानी आप कर दी, उसके कहे बगैर कर दिया है तो उससे अदा होती नहीं। इसलिए बारा ये कुर्बानी जो है उसकी अदायगी का एहतमाम होना चाहिए, और अहनाब के नज़दीक तो ये वाजिब है। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद भी आता है, मन वजद सआतन मलम फलम जहे फला यक़रबन मुसल्लाना। यदि इस आदमी में कुर्बानी की ताकत है और उसके बावजूद उसने कुर्बानी की नहीं, वो हमारी ईदगाह में ना आवे। हुज़ूर फरमाते हैं दोबारा अहनाब के नज़दीक ही वाजिब है इसको अदा करने का एहतमाम। दोबारा ये दिन जो है, इन दिनों में हमारी कोशिश यही हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहें और तकबीर तहलील का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें, रोज़ा जो लोग आसानी से रख सकते हैं वो रोज़ों का एहतमाम करें, रात की इबादतों का एहतमाम करें, और जिन पर कुर्बानी वगैरह वाजिब है वो कुर्बानी की अदायगी का भी एहतमाम करें। करेंगे यानी ये सिलसिला जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और असलाम के ज़माने में इन दिनों का बड़ा एहतमाम किया जाता था, हमारे यहाँ इसकी तरफ जैसी तवज्जो देनी चाहिए वो तवज्जो दी नहीं जाती, इसकी तरफ भी खुसूसी तवज्जो। जब एक एक दिन के रोज़े का सवाब साल साल भर के रोज़े के बराबर और एक एक रात की इबादत का सवाब शब कद्र की इबादत के बराबर हदीस में आया, तिर्मिज़ी की रिवायत है, तो उसके बाद क्या बाकी रह जाता है। इसलिए इन चीज़ों का एहतमाम करें, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। अला जद्दुका वला इलाहा गैरु ला इलाहा इल्लल्लाह ला हदु समदु लजी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا لے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما۔ اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مبارک دن اور راتیں تو نے محض اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، اور ان کے جو فضائل تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان کے حصول کے غرض سے اے اللہ ان دنوں، ان راتوں کی قدردانی، دنوں کے روزے، راتوں کی عبادت، اور اے اللہ ہر لمحہ ہر گھڑی تیری یاد، تیرے ذکر، تحلیل و تکبیر کا اہتمام اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اصحاب کرام جس طرح ان دنوں اور راتوں کو وصول کرنے کا اہتمام کرتے تھے، اے اللہ وہ اہتمام، وہ شوق اور رغبت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں، جا رہے ہیں، اے اللہ ان کو حج کے اعمال سنت کے مطابق ادا کرنا آسان فرما دے، ان کے ان اسفار کو اے اللہ ہر طرح سے آسان فرما کر قبولیت سے نواز دے، سب کو حج مبرور، زیارت مقبولہ سے مالا مال فرما، حج اور عمرے کے اعمال کو، مناسک کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وہاں کے اوقات کو اچھی طرح وصول کرنے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ لگا دے، اے اللہ ہمیں بھی ان سعادتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فرائض منصبی پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و جنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اے اللہ اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے وہ اس کو آراستہ فرما۔ دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق کے حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس جو قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اساتذہ، اہل خاندان اور مربیوں کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنی اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے۔ اے اللہ ان تمام بچوں کے لیے حفظ کو آسان فرما کر عافیت کے ساتھ تکمیل نصیب فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم کو دنیا سے جانا نصیب فرما. پتہ نہیں زندگی کی شام کہاں ہو جائے. اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں, زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں, تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مرحمت فرما, نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر, اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما, کشمیر کے سیلاب زدگان کی بھرپور نصرت فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو اے اللہ تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے, اے اللہ مظلوم کی حمایت فرما, ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما, بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر, دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما, جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں, خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہوں کی, مساجد کی, تبلیغی اور دینی مراکز کی, اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, ان کو اخلاص, استقامت, ہمت اور حوصلہ عطا فرما, ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کا آسان فرما, ان کی ضروریات کی کفالت فرما. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. اے اللہ دین پر عمل کرنے کی شکلیں آسان سے آسان تر فرما, شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت فرما, آنے والے اے اللہ ایام عزیہ کو امن و امان, سلامت و سلامتی کے ساتھ اے اللہ عبادات کی ادائیگی کے ساتھ گزارنے کی اور اے اللہ اس کو پار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر قسم کے فتنوں سے اے اللہ, ہر قسم کی آویزشوں سے, ہر قسم کی اے اللہ غلط فہمیوں اور غلطیوں سے پورے پوری حفاظت فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته.